الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع یا تھیم زیر بحث ہے وہ قرآن حکیم کی وہ آیات یا وہ مقامات ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ آیت نمبر 136 سورۃ النساء کے حوالے سے جو سلسلے وال کرام اس وقت چل رہا ہے وہ ہے ایمان اور اس کی حقیقت. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور جو کوئی بھی انکار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، تو در حقیقت وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. تو اس آیت کے حوالے سے جو حکم دیا گیا آمنو باللہ ورسولی، ایمان لاؤ، تو الحمدللہ اس پر گفتگو کا آغاز ہوا کہ ایمان کہتے کسے ہیں. ایمان کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت سورۃ التغابن اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کے پہلے رکوع میں یعنی 10 آیات میں اسی ایمان یا ایمانیات کی تفصیل ہے جو کہ ہم نے پڑھی. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سورۃ التغابن کا پہلا رکوع تھا 10 آیات پر مبنی، جس میں ایمانیات کی تفصیل بیان ہوئی. پھر اس کا جو دوسرا رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں ایمان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ کیا گیا. یہ گزارش کی گئی تھی کہ انشاءاللہ 3 نشستوں میں اس رکوع کو ہم پڑھیں گے، آج اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. 8 آیات میں اللہ پاک نے 7 نتائج کا تذکرہ کیا کہ اگر کسی شخص میں اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان موجود ہے تو اس کی شخصیت اور اس کے کردار اور اس کے اخلاق پر یہ نتائج ہیں جو مترتب ہونے چاہیے، گویا ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں جو کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں. موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم پیدائشی یا موروثی مسلمان ہیں یا حقیقی مومن ہیں. پیدائشی اور موروثی مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1,57,00,000,000 یا 75 کروڑ ہے. 2.25 ارب انسان اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی اہم حقیقت، تلخ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ یہ سارے کے سارے یقین والا ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ اگر پختہ اور یقین والا ایمان ہو تو قرآن کی گواہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی غالب ہو گئے اگر تم مومن ہے، مومن ہوئے. تو اس وقت پوری دنیا میں مسلمان یا مسلمانوں کا دین غالب نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے یقین والا ایمان نہیں رکھتے. موروثی طور پر الحمدللہ مسلمان ہے، پیدائشی طور پر ایمان حاصل ہے، لیکن وہ درجہ ہے اقرار باللسان کا، زبان سے اقرار کرنے والے ہیں. تصدیق بالقلب والا ایمان جو ان کے اخلاق و کردار کو بدل کے رکھ دے، اس ایمان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اگر یقین والا ایمان انسان میں موجود ہو تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ دنیا میں جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، اس میں بندہ مومن کی نگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہتی ہے کہ یہ حالات جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، مجھے اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا. مصیبت میں خاص طور پر اطمینان قلب عطا فرماتا، صبر عطا فرماتا. یہ ہے وہ پہلا نتیجہ جو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ مصیبت میں ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اس مصیبت کو جھیلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. دوسری بات، بندہ مومن وہ ہے جو ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا. اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ یہ اطاعت جزوی نہیں، وقتی نہیں، کلی اطاعت اور ہما جہت ہما وقت، یعنی محض رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال، پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا. یہ دوسرا نتیجہ ایمان کا، وَعَطِيُ اللَّهَ وَعَطِيُ الرَّسُول، کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر تم روگردانی کرو گے، کہنا نہیں مانو گے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں. نمبر 3، بندہ مومن کا بھروسہ، توکل، ٹرسٹ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا اور مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنا ایمان بڑھے گا توکل بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا تیسرا نتیجہ جو نکلنا چاہیے جو اس میں بھی بیان ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ 3 نتائج گویا فرد کی زندگی سے متعلق ہیں. اب اس کے بعد 4th نتیجہ یا رویہ، ایٹیٹیوڈ ایک بندہ مومن کا، خاندانی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آئیڈیل، وہ اس اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا جو الحمدللہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی. آج بھی انشاءاللہ موضوع یہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, ان سے خبردار رہو, ہوشیار رہو. الحمدللہ پچھلے جمعے یہ بات واضح کی گئی کہ یہ جو من لگا ہوا یہ بہت اہم ہے, یعنی ساری بیویاں اور ساری اولاد دشمن نہیں ہوتے. حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی, خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ, اس دنیا کی زندگی میں سب سے بہترین متاع کیا ہے؟ ایک نیک عورت, ایک نیک بیوی دنیا میں سب سے بڑی نعمت قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو بیوی اگر نیک ہے اور اولاد دین کے راستے پر ہے تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیوی نیک نہیں ہے اور اولاد کی بے جا ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر کے ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہے اپنی بیوی بچوں کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, تو یہ ہے وہ پوٹینشل ڈینجر جس کی طرف توجہ دلائی گئی. ہوشیار رہو, کہیں ان کی محبت میں اپنی عاقبت برباد نہ کر لینا. اور وہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا, بیوی بچوں کے لیے کمانے میں ایسا مگن ہوا کہ نمازیں تک ضائع ہو رہی ہیں, حلال حرام کی تمیز ضائع ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ پوٹینشل ڈینجر, فاحذروہم, ان سے ہوشیار رہو. یعنی ان کی تمام تر جو ضروریات زندگی ہیں وہ حلال طریقے سے پوری کرو, یہ ذمہ داری ہے, فرض ہے. لہذا ایک بندہ مومن کا گھر میں طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے, سانپ کی طرح چوکنے رہو لیکن فاختہ کی طرح بے ضرر. اب یہ جو بیلنس توازن اس میں بیان ہوا اس کو بھی سمجھ لیجئے. بندہ مومن اپنے گھر میں ڈرتا رہتا کہ میرے گھر میں کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو, شریعت اسلامی کے خلاف کام نہ ہو. لہذا اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنا, شریعت اسلامی کو نافذ کرنا, یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کرنا, فکری رہنمائی کرنا, ان کے دل میں ایمان پیدا کرنا, اس کی آبیاری کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا, یہ ذمہ داری ہے سربراہ خاندان کی. ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَإِن تَعْفُوا, تربیت کے حوالے سے اگر کبھی ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو ہی جائے, ہو جاتی ہے, تو اس میں توازن یہ ہے کہ اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو, وَتَصْفَحُوا, اور دیکھی اندیکھی کر دیا کرو, درگزر کر دیا کرو, وَتَغْفِرُوا, اور بخش دیا کرو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ, تو وہ رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالی بھی تو بخشنے والا مہربان ہے, ہم سے بھی تو کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہمارا رب جب ہمیں بخش دیتا ہے تو تربیت کے دوران اپنی بیوی بچوں سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات معاف کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں اگنورینس از اے سیویئر پنشمنٹ. بعض اوقات آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی غلط کام ہوا لیکن آپ نے پوچھا تک نہیں, ڈانٹا تک نہیں, تو بعض اوقات انسان کی اصلاح کا موقع فراہم کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے, درگزر کر دیا, دیکھی اندیکھی کر دی. اگر واقعہ یہ کہ تھوڑی سی بھی محبت ہے ماں باپ سے تو بیٹا یا بیٹی یا اور کوئی بھی گھر والے ہیں وہ شرمندہ ہوں گے اور آئندہ وہ کام نہیں کریں گے. بعض اوقات تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ پنشمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن گھر کا ماحول پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنا، گھر والوں کی عملی فکری ذہنی تربیت کرنا یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے یہ بہت توازن متوازن ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اب دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو سب سے پہلے اپنی اور پھر اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو حدیث مبارکہ بھی میں نے سنائی تھی، ان کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجیے. ایک بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، چرواہا جیسے ہوتا ہے ریوڑ کو لے کے چلنے والا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا قیامت کے دن اس کے ماتحت جو لوگ تھے، جو اس کے رعایا تھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا کیا تربیت کی ان کو کیا کھلایا، کیا ان کی عملی تربیت کی، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. تو سربراہ خاندان جو شوہر کو اللہ پاک نے، باپ کو اللہ پاک نے یہ درجہ دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کرے. ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری ہے، حضور نے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. وانا خیر لاہلی، اور میں تمہارے درمیان سب سے بہترین طرز عمل اختیار کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. لہذا بندہ مومن بہرحال ڈرتا رہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ اصلاح کے لیے دل جوئی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بھی بناتا. اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجیسٹ کیے تھے کہ گھر میں رہ کر کچھ ٹائم، گھنٹہ بھر، سوا گھنٹہ، دو گھنٹے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کی جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، ڈسکشن کی جائے. جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں عام طور پر وقت نہیں مل پا رہا ہوتا ان سے بات کرنے کا. میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ایک کھانا، خاص طور پر رات کے وقت کا کھانا، عشاء کا کھانا، رات کا کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ کھائیں اور سکون کے ساتھ ذرا جائزہ بھی لیں ہر چیز کا، کہ اگر سارا دن محنت مشقت کر کے حلال روزی آپ نے کھلائی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا، کیا سوچ اور افکار اور تھاٹس ہیں جو آپ کی اولاد کے اندر انکلکیٹ ہو رہی ہیں، کیا خیالات ہیں، ان کے تصورات کیا ہیں. خدا نہ خواستہ اس میں شیطان تو اپنا کوئی عمل درآمد نہیں کر پا رہا، اس کا جائزہ لینا سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. پھر پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا گیا تھا، مزید سن لیجئے، کہ اگر اسکرین کا استعمال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو اسکرین فراہم کی ہوئی ہے، چاہے وہ 70 انچ کی ہو یا 7 انچ کی ہو، بہرحال اسکرین ہے، اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہم اپنے بیوی بچوں کی تربیت نہیں کر سکیں کہ خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کریں کہ وہ اس اسکرین کا صحیح استعمال کر سکیں، تو اب اگر اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے اور اکثر و بیشتر ہو رہا ہے تو اس کی جواب دہی بھی سربراہ خاندان پر ہے. 30 انچ یا 70 انچ کی اسکرین خرید کے کون لایا، کیا دکھانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ذہن سازی کروانے کے لیے وہ اسکرین فراہم کی گئی، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. نتیجتاً وہ اسکرین کر کیا رہی ہے، یہ بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا، پھر عرض کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے، چیک کیجئے کہ اسکرین پر آ کیا رہا ہے، کس کے کنٹرول میں. یہ ٹرپل ایس فارمولا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پر مسلمانوں کی دنیا میں امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس کے تحت جو تصورات اور خیالات انکلکیٹ کیے جا رہے ہیں مسلسل، اس میں 3 چیزیں بہت نمایاں ہیں. پہلے ایس فار اسکرین، اور اسکرین پر قبضہ میں عرض کر چکا ہوں یہودیوں کا ہے پوری طرح سے. جیوز 96% آپ کا جو چینلز ہیں پوری دنیا کے، وہ اس پر ان کا کنٹرول ہے، قبضہ ہے، یا تو براہ راست وہ اس کے مالک ہیں یا شیئر دیں. آپ کا پاکستانی میڈیا بھی یہودیوں کے انفلوئنس سے بچا ہوا نہیں ہے اکثر و بیشتر. لہذا یہ چاہے اخبارات ہوں یا اور دیگر جو ڈسکشنز آ رہی ہیں, ٹاک شوز اور خبریں, اس پر اکثر و بیشتر جو سینسر لگانے والے ہیں وہ آپ اور میں یا پیمرا نہیں ہے. وہ خبریں دینے والے کیا دکھانا ہے کیا نہیں, کیا ذہن سازی کرنی ہے, وہ ہماری پوری دنیا کی ایون کنٹرول ہوتی ہے کہیں اور سے. لہذا اس پر تو تقریباً اتفاق ہے کہ اسکرین پر ہمارا قبضہ یا ہماری سوچ اور فکر کی اکثر و بیشتر رہنمائی ہے ہی نہیں. اس اسکرین کے ذریعے فلمیں, ابھی معصوم بچے سے پوچھئے ذرا آپ کون سی فلم آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ظفر کر کے کچھ ہے پاکستانی کوئی, وہ ایک ایک بات بتا دے گا آپ کو, فلم کب آ رہی ہے, کب ریلیز ہو رہی ہے, اس میں کون کون سے کریکٹر ہیں, تھیم کیا ہے. یہ چیز جو ہمارے بچوں میں, خاص طور پر ٹین ایجر میں, اتنی خوبصورتی سے اور طریقے کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ انکلکیٹ کی جا رہی ہے. یہ تو میں نے فلم کی بات کی, فلم ڈرامے سارے باقاعدہ چینلز ہیں جن پر محض ڈرامے ہی آتے ہیں, اور ہماری خواتین خاص طور پر ان ڈراموں میں پیش کی جانے والی تھیم سے متاثر ہیں. کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا آ کیا رہا ہے, دکھا کیا رہے ہیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے, یہ نتائج کہاں سے نکل رہے ہیں, سیکھ کہاں سے رہی ہیں ہماری خواتین. برانی منانے بنائیے گا, ہمارے گھروں میں بھی اکثر و بیشتر صورتحال یہی ہے. پہلے وہ انڈین چینل سے جو بھی ہیں بےہودہ حرکتیں کر رہے تھے, اب ہمارے اپنے چینل بھی انڈین چینل سے آگے بڑھ چکے ہیں, مقابلہ لگا ہوا ہے. بے حیائی فحاشی کے نئے نئے طریقے ہمارے گھروں کے اندر پہنچنے کا ذریعہ ہم خود ہیں, اور وہ اسکرین کے ذریعے. اسی طرح ایس فور اسپورٹس, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانی بات ہو چکی. نوجوانوں کو کرکٹ, فٹ بال اور نہ جانے کیا کچھ اس میں لگاؤ, اور اسپورٹس کے ذریعے دنیا کی مہنگی ترین انڈسٹری ہے, انویسٹمنٹ کے اعتبار سے, ایڈورٹائزمنٹ کے اعتبار سے, گیمبلنگ کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے, سب سے بڑا سٹا کس پہ لگتا ہے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ سٹا اربوں روپے کا, اربوں روپے کا سٹا گھوڑا سواری کی جو ریس ہوتی ہے اس پہ لگ رہا ہوتا ہے. کھلم کھلا سب سے تیز ترین گھوڑا کون سا ہے جو جیتے کا اس پہ بیٹنگ لگ رہی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بھی پیسہ لگ رہا ہوتا ہے سیاست دانوں پر, کون کتنے ووٹ لے سکے گا, اور بے تحاشا انویسٹمنٹ اربوں خربوں روپے کی ہوئی, جو آگے نکل گیا اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا. تو بہرحال یہ بیٹنگ ہے, یہ گیمبلنگ ہے, یہ سٹا ہے, یہ سارا الیکشن پورا کا پورا سٹے کا نظام ہے, جس میں الیکشن کم سلیکشن زیادہ تھی وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بہرحال اسی طرح کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ میچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سٹے باز پیسے کما رہے ہوتے ہیں. دبئی میں, انڈیا میں سب سے زیادہ گیمبلنگ ہو رہی ہے, اور اسی طرح بدترین کردار کے حامر ایس فار سیکسوئل انارکی, جنسی آوارگی, بےہودگی, یہ اس اسکرین کے ذریعے ہمارے نوجوانوں تک پہنچائی جا رہی ہے. لہذا اس کو کنٹرول کرنا, چیک کرنا, مانیٹر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو, خاص طور پر گھر والوں کو, کیا تربیت دے رہے ہیں, کیا کچھ فراہم کیا ہوا ہم نے ان کی تربیت کے لیے. ایڈورٹائزمنٹ سب سے زیادہ انفلوئنس جس چیز کا ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہیں, شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں. فلمیں, ڈرامے اور دیگر چیزیں تو بہت کم لوگ دیکھتے ہوں گے یا ٹائم نہیں ہے, ٹاک شو دیکھنے کے لیے ٹی وی رکھا ہے, لیکن جو چیز بار 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 دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. اور ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں جدید ترین ٹیکنالوجی کا موبائل خریدنے پر, کیونکہ پرانا موبائل اگر ہمارے پاس ہو, اینڈرائڈ نہ ہو, تو لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ یہ لائف اسٹائل ہی چینج ہو گیا, انداز سوچ ہی بدل دیا اس وقت. اگر آپ کے پاس پرانا موبائل ہے یا کم از کم اینڈرائڈ نہیں ہے تو آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ کبھی کسی سے پوچھئے گا آپ اپنے بارے میں, اگر آپ کے پاس پرانا موبائل ہو تو اس وقت آپ کو بیکورڈ سمجھا جائے, یا غریب آدمی ہے افورڈ نہیں کر سکتے, یا کم از کم بے وقوف ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اینڈرائڈ موبائل ہوتا کیا، اس کی کیا برکات ہیں، سبحان اللہ، اندازہ ہی نہیں. یہ ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہماری ذہن سازی، شاید ہمیں خود ہی اندازہ نہیں. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ گنجے کو کنگھی بیچ دیتے ہیں اور گنجے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا خرید کے لے آیا، لیکن بہرحال اتنا اتنا انفلوئنس ہے ان چیزوں کا، اور یہ ہمارے گھر میں موجود ہے. لہذا اب ان کو سب کو چیک کرنا، مانیٹر کرنا، اور بہرحال اس اسکرین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق استعمال کرنا اور کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ان باتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے اس بات کو مزید کھولوں گا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر وہی یا ایھا الذین آمنو کی آیت مبارکہ آ گئی، آیت نمبر 6 سورۃ التحریم. قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے تم خو اور شدید سخت مزاج فرشتے مامور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا. لہذا اب اس ذمہ داری کو سمجھیے، سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو. ہم عام طور پر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے گھر والوں کی اور دیگر لوگوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے. یہاں پہلے نمبر پر جس چیز کو نمایاں کیا، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لیجئے، کن چیزوں کا جائزہ لیجئے وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے یہ جائزہ لیں کہ رب کائنات نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، اور کیا میں اپنے 24 گھنٹے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، پوری زندگی اس مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں یا نہیں. رب کائنات نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا وہی مقصد جو دیگر جانوروں کا اور حیوانوں کا ہے وہ میرا بھی ہے؟ حیوانات، دیگر جاندار، جانور، کیا جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے کیا انسان کا بھی ہے؟ ال انسان خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو کیا وہی مقصد تخلیق جو دیگر جانوروں اور حیوانات کا ہے کیا ال انسان کا بھی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں رب کائنات نے انسانوں اور جنات کا مقصد تخلیق بیان فرمایا، پرپز آف کریشن. میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر میری عبادت کے لیے، تاکہ وہ میری عبادت کریں. خدا نہ خواستہ ہمارے 24 گھنٹے نافرمانی میں تو نہیں گزر رہے، خدا نہ خواستہ ہم اپنا قیمتی ترین وقت ضائع تو نہیں کر رہے. اچانک موت آ جائے نافرمانی کرتے ہوئے، یہ موت نافرمانی کی موت، بہرحال ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. لہذا سب سے پہلے جائزہ لیجئے مقصد تخلیق، عبادت. اب اس مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں، پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکات، 4 پلرز ہیں. یہ اسی مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کیا ہم نماز میں کوتاہی تو نہیں کرتے؟ جائزہ لیجیے اپنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. قرآن حکیم میں 700 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں نماز کا تذکرہ، اہمیت، فضیلت اور فرضیت کا تذکرہ کیا گیا. اتنا اہم حکم، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، بار بار قرآن میں آتا. کہیں ہم اپنی چھوٹی سی میٹنگ، آفس میٹنگ، بزنس میٹنگ کے لیے نماز با جماعت کو تو ترک نہیں کر رہے، پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے. تو جائزہ لیں ارکان اسلام کا. ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی اور موت آ گئی خدا نہ خواستہ، تو سورت توبہ میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہی مال جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال سونے اور چاندی کی طرح جو جمع کیا تھا اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے چہرے پر ان کی پیٹوں پر داغا جائے گا. ہذا ما کنزتم، اللہ پاک فرمائے گا یہ ہے وہ سونا چاندی جو تم نے جمع کیا. فذوقوا العذاب، تو چکھو ذرا اس کا مزہ. خدا نہ خواستہ اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، میں صاحب نصاب ہوں، تو میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں کر رہا یہ کر رہی، اس کا جائزہ لیجیے. اسی طرح اور عبادات، اس میں ایک اور اہم عبادت ہے جس طرح توجہ ہونی چاہیے، کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، اللہ پاک نے صحت دی الحمدللہ، پیسہ دیا حلال کا، حالات ٹھیک ہیں، اور ہم صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہے، ڈیلے کر رہے ہیں، ابھی تو واٹ ٹائم پڑا ہے، ابھی تو لمبی زندگی ہے، آخر میں جا کر حج کر لیں گے، اور خدا نہ خواستہ موت کا وقت آ گیا، تو حدیث میں وہی الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، کسی شخص کو کسی ظاہری بیماری نے، ظالم بادشاہ نے یا اور کسی وجہ سے کسی چیز کو نہ روکا ہو، حج کرنے سے صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا اور مر گیا اس سال میں، تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، گویا اسلام کی موت نہیں ہے. تو ہم سب پہلے اپنا جائزہ لیں، ہم پر جو دینی فرائض عائد ہوتے ہیں جن کا میں نے تذکرہ مختصراً، کہیں خدا نہ خواستہ ہم کوتاہی تو نہیں کر رہے. اسی طرح اور دین کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا پیغام، انسانوں کے نام، اس کی دعوت اور تبلیغ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر مسلمان امتی کی. کہیں خدا نہ خواستہ اس میں تو کوتاہی نہیں. لہذا بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو. لہذا گھر والوں کو بھی ترغیب دینا، اچھا ماحول فراہم کر کے دین کی طرف لے کر آنا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ایک اور بڑی اہم چیز، وہ ہے حلال روزی. اگر ہم یوں کہیں کہ یہ فیصلہ کن سے ہے، اگر میرا مال حلال کا نہیں ہے، حرام طریقے سے، سود سے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، رشوت کے ذریعے، خدا نہ خواستہ اور کوئی ذریعے سے میں مال کما کے لا رہا ہوں، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، ان کی دنیاوی ضروریات پوری کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبوب ترین ہستیوں کو جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا، یہ یقیناً نہیں چاہے گا. ایک شدید محبت ہے جو اللہ پاک نے اولاد سے رکھی ہے، اس کا اندازہ ظاہری بات اس وقت ہوتا ہے جب انسان صاحب اولاد ہوتا ہے، کیسی شدید محبت اللہ پاک نے اولاد سے رکھی ہے. ان کی دنیاوی فکریں، آخرت کی فکریں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر لیجئے، جب رب کائنات نے ان کو امام الناس بنایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، کیا سوال کیا تھا انہوں نے اپنے رب سے، امام الناس کا لقب پانے والے سیدنا ابراہیم ایک ہی سوال کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، پوچھنے لگے اللہ میرے بارے میں تو آپ کا فیصلہ ہے مجھے امام الناس بنا رہے ہیں، میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو نیک ہے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ شدید ترین پیاس پیدا ہوتی ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا. دنیاوی فکریں تو لگتی ہیں، ہر انسان کر رہا ہوتا ہے، کافر بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن مومن صرف دنیا کی فکر نہیں کرتا، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہا ہوتا ہے. لہذا اس حوالے سے خاص طور پر اپنی روٹی روزی، سورس آف انکم کا جائزہ لیجئے، اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ پاک ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، کیونکہ پاکیزہ رزق کی بہرحال یہ برکت ہے انشاءاللہ کہ اولاد نیک ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اگر ہم اس کو اچھا پاکیزہ ماحول فراہم کریں گے تو انشاءاللہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. یہ حدیث بھی میں نے پہلے سنائی تھی لیکن اس وقت دو باتیں رہ گئی تھیں، وہ بھی سن لیجئے. حضور نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق جو حساب کتاب کھاتا چل رہا تھا کریڈٹ ڈیبٹ کا وہ ختم ہو جاتا، سیل پیک کر دیا جاتا، فرشتے سیل کر کے وہ نامہ اعمال لے جاتے ہیں روح کے ساتھ، یا تو علیین میں شامل کر دیا جاتا ہے یا سجین میں۔ البتہ تین باتیں، یہ تین اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، عقل مند آدمی وہ ہیں کہ ان باتوں پر غور کرے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی وہ نیک اولاد ہے، لہذا سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہماری یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت میں جو ہم کر سکتے ہیں، جیسا ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد اصل سرمایہ ہمارا ہماری نیک اولاد ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ان کی تربیت کی تو مرنے کے بعد وہ دعا کریں گے اور دیگر نیک کام کریں گے تو اس کا اجر ہم سب کو ملتا رہے گا۔ دوسری سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی وہ ایسے صدقہ جاریہ کے کام جو بعد میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ مثلا وہ پیسہ جو اللہ پاک نے دیا نعمت ہے امانت ہے، اس کو ایسے صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا دو جو تمہارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو۔ یہ مسجد الحمدللہ اللہ کا گھر، اس سے بہتر اور کوئی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ دعا کریں ان حضرات اور خواتین کے لیے خاص طور پر جنہوں نے یہ مسجد کا پلاٹ حاصل کیا، تعمیر کروائی اور اتنی عظیم شاندار الحمدللہ ماحول فراہم کیا، اللہ پاک ان میں سے جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت دے، اور جن کا انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کے لیے اس مسجد کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی ہاسپٹل، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں تو بہرحال پانی کی سہولیات بہت بہتر ہیں، ہم اس پانی سے نہاتے ہیں جو پینے کے قابل ہے۔ جائیے ذرا انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں، بہت سے علاقوں میں، بلوچستان میں خاص طور پر، وہاں ایسا پانی لوگ پی رہے ہیں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، پی رہے ہیں اسے، کھانے پینے کے لیے چیز استعمال ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال وہاں کنواں کھدوا کر صاف پانی فراہم کر دینا وضو کے لیے، غسل کے لیے کسی مسجد میں یا پینے کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ۔ اور تیسری چیز جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جاریہ قرار دیا وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ یہ علم نافع، یہ قرآن حکیم کا علم ہے، دین کا علم ہے، کہ اگر ہم وہ دین سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا، اس کے مفہوم کو سکھاتے ہیں، نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں، یا اور کوئی نیکی کا کام اس کی ترغیب دیتے ہیں، یہ ہیں وہ صدقہ جاریہ کے کام۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں اور پھر ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ ارادہ تو یہ تھا تھوڑا جہنم کا بھی تعارف کروا دیا جائے۔ عام طور پر جہنم ہم سمجھتے ہیں یہ بس ایسے ہی ہے، ڈراوا ہے بس، جیسے بچے کو ڈراتے ہیں ہاؤ آ جائے گا تو بچہ سیدھا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ سینکڑوں آیات مبارکہ جہنم کا تعارف کروا رہی ہیں، جہنم میں کیا کچھ ہے، کیسا ہوگا، اہل جہنم کیا کریں گے، سینکڑوں قرآن حکیم کی آیات مبارکہ جہنم کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو کبھی جہنم کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات رکھی جائیں گی۔ یہاں ایک بات بیان کی جو بڑی خوفناک ہے، ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے، کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے، جلے گا کیا جہنم میں؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، گندک کا پتھر۔ خاص طور پر لائیے اپنے ذہن میں کیسی خوفناک بھڑکتی ہوئی اس کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔